قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى اہل بیته الطیبین الطاہرین وصحبه المنتجبین، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ آج انشاءاللہ سورۃ الزخرف کی تلاوت سے انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، اور اس کے بعد پہلے تلاوت اور اس کے بعد ترجمہ۔ زخرف جو لفظ ہے، اس کا معنی ایسی چیز کہ جو ظاہری طور پر بڑی خوشنما ہو، بڑی سج دھج والی ہو، بڑی مزین ہو، دیکھنے میں بہت اچھی لگتی ہے، یا کوئی بات قول بہت زبردست لگتا ہو سننے میں، لیکن ہو بے بنیاد۔ ایسی چیز جو دیکھنے میں بہت خوبصورت لگتی ہے لیکن ہے ناپائیدار، جیسے دنیا کی مال و دولت کو اللہ نے ناپائیدار بتایا، اسی طرح قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا زخرف القول، قول کا زخرف۔ قول کا زخرف کیا ہے؟ ایسی باتیں کہ کہنے والا بڑا بنا کے بات کرتا ہے، بڑے زبردست طریقے سے لوگ سنتے ہیں، امپریس ہوتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ بات بے بنیاد ہوتی ہے، دیکھنے میں بہت خوشنما لیکن حقیقت میں بے بنیاد اور جھوٹ پر اور خرافات پر مبنی ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ زخرف کا معنی ہے۔ تو ترجمہ اس سورہ مبارکہ کے آغاز سے، رحمان و رحیم اللہ کے نام سے، حامیم، اس روشن کتاب کی قسم، ہم نے اس قرآن کو عربی قرآن بنایا تاکہ تم سمجھ سکو، اور یقیناً یہ ام الکتاب میں ہمارے پاس برتر پر حکمت ہے۔ توجہ فرمائیں، قسم اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں کی کھائی ہے، اس میں سے پہلی جو بات ہے، نقطہ ذہن میں رکھنے والا، وہ یہ کہ قسم، اللہ کا کسی چیز کی قسم کھانا یہ بتاتا ہے کہ وہ چیز عام چیز نہیں ہے، انتہائی اہمیت کی حامل۔ سورہ یاسین کے آغاز میں فرمایا یاسین والکتاب المبین انک والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ ابھی میرے سبقت لسانی ہوئی، آیت میں نے مثلا تھوڑی بدل دی، بعض اوقات یہ انسان سے ہو جاتا ہے، تو اس کو کوئی یہ نہ کہے بعد میں کہ غلط قرآن پڑھ دیا تھا۔ انسان ضعیف ہے، کمزور ہے، زبان خطا کرتی ہے، دماغ خطا کر جاتا ہے، وہ جب ایسا ہو تو آپ متوجہ کرا دیں تاکہ فوراً پتہ چل جائے گا، انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ یاسین والقرآن الحکیم، قرآن حکیم کی قسم، انک لمن المرسلین، یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اس کا جو اگر آپ ہم غور کریں اس پر، تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ کفار رسول اللہ کو کہہ رہے تھے یہ رسول نہیں ہے، یہ مجنون ہے، یہ ساحر ہے، یہ شاعر ہے، یہ کذاب ہے، معاذ اللہ، ایسی باتیں کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ساحر اتنی حکمتوں بھری کتاب لے کر نہیں آ سکتا، شاعر، تمہارے پاس بڑے بڑے شاعر ہیں، کسی نے ایسی باتیں کی، اور وہ بھی جس نے کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک، جب آپ قسم کھاتے ہیں، مثلا میں قسم کھاتا ہوں اللہ کی قسم، تو گویا میں کہہ رہا ہوتا ہوں، میں جو بات کہہ رہا ہوں اس پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہوں، واللہ، اللہ کی قسم، یعنی خدا گواہ ہے اس پر۔ قسم کے اندر یہ بات چھپی ہوتی ہے، قسم کھا رہا ہوں یعنی میں اس کو گواہ بنا رہا ہوں۔ تو کیا فرمایا؟ والقرآن الحکیم، یاسین، یہ حکمتوں بھرا قرآن، اس کی حکیمانہ باتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ آپ یقیناً مرسلین میں سے۔ یہ باتیں کوئی عام انسان نہیں کر سکتا، کوئی جس نے کسی سے درس و تدریس نہ کیا ہو، تعلیم حاصل نہ کی ہو، وہ ایسی باتیں لے کر آج ہو ہی نہیں سکتا۔ اس قرآن کی حکمتیں گواہ ہیں کہ آپ انبیاء میں سے. اسی طرح یہاں پر کیا فرمایا, حامیم حروف مقطعات ہیں, اسرار الہی ہیں. بہت ساری ان کے بارے میں آرا ہے کہ ہم ان کا ذکر نہیں کیا کرتے, لیکن سب سے اہم بات کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار, وہ خود ان کو بہتر جانتا ہے. والکتاب المبین, یہ روشن کتاب کی قسم, یعنی یہ جو قرآن تمہارے پاس ہے اللہ اسے کیا فرما رہا ہے, روشن. یہ ساری آیات قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گی جو کہتے ہیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا. اللہ اس کے روشن ہونے کی قسم کھا رہا ہے, اور اللہ غیر روشن چیز کو روشن کہے, میں تو کہہ سکتا ہوں اللہ تو اپنے نقص علم کی وجہ سے, لیکن اللہ جو اس قرآن کا نازل کرنے والا ہے اور جن سے خطاب کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے یہ روشن کتاب ہے, ان کا خود خالق ہے, انہیں اسے پتہ ہے کہ یہ ان کے لیے روشن ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی, یہ ہے روشن یا نہیں ہے. توجہ فرما رہے ہیں, یہ روشن کتاب اس بات پر گواہ ہے, یعنی تم اگر اس کو پڑھو تو اس بات پر یہ گواہی دے گی کہ ہم نے اس کو قرآن عربی اس لیے قرار دیا تاکہ تم سمجھ سکو, ورنہ حقیقت میں یہ اتنی بلند باتیں, ام الکتاب جسے قرآن کریم لوح محفوظ کہتا ہے, سورۃ البروج کے آخر میں فرمایا بل ہوا قرآن مجید, یہ قرآن بڑا بزرگوار ہے, بڑا عظمت والا ہے, فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں. تو لوح محفوظ میں کس شکل میں تھا, انسان اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ اب اس قرآن کا روشن ہونا, سمجھ میں آ جانا, جس کی ہم قسم کھا رہے ہیں, یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے اسے قرآن عربی قرار دیا. کس لیے؟ لوح محفوظ میں اس حالت میں نہیں تھا یہ علم, یہ علم الہی کو ہم نے قرآن عربی کی شکل میں قرار دے دیا ہے. کس لیے؟ لعلکم تعقلون, تاکہ تم اس کو سمجھ سکو, عقل استعمال کرو, تمہاری عقل میں باتیں آ جائیں. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ, اور یقیناً یہ قرآن ام الکتاب میں, ام الکتاب یعنی لوح محفوظ, چونکہ دوسری آیت اس پر گواہی دے رہی ہے, بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ, لوح محفوظ میں. لوح محفوظ علم الہی کی, آپ اس کا کچھ بھی نام ہے, قرآن نے لوح نام رکھا. اس کی کیفیت کیا, کیسے, یہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے. الفاظ وہ استعمال کیے جو لوگ سمجھ سکیں. لوح محفوظ ایسی چیز کے جو بالکل محفوظ بھی ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا علم کو لکھ رکھا ہے, جمع کر رکھا ہے, وہ خود بہتر جانتے ہیں. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا, ہمارے پاس یعنی اللہ کے پاس بلندیوں پر, یہی قرآن, لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ, یہ بہت اونچا ہے, تمہارے تم نہیں پہنچ سکتے اس کو, بہت بلندیوں والا ہے اور حکمتوں والا, لیکن ہم نے وہاں سے نازل کیا اس کو قرآن عربی قرار دیا, لعلکم تعقلون, تاکہ تم اس کو سمجھ سکو. صلوات پڑھیے محمد والے. اتنی تاکید سے اللہ نے کہا کہ ہم نے اسے یہ کیا تاکہ تم سمجھ سکو, اور ہم نے آرام سے کہا کہ سمجھ میں نہیں آتا. کیا ہم اس ذکر کو محض اس لیے تم سے پھیر دے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو, یعنی ہم قرآن تمہاری طرف نہ بھیجے اس لیے کہ تم نافرمان ہو؟ نہیں, ہماری رحمت کا تقاضا ہے, ہم تمہارے خالق ہیں اور ہماری ہی گویا ذمہ داری ہے تمہاری ہدایت کرنا, تمہیں بتانا کون سا راستہ ٹھیک ہے کون سا غلط ہے. صرف اس لیے کہ لوگ بہت زیادہ خراب ہو گئے, اب ان کو سمجھایا ہی نہ جائے, قرآن کہہ رہا ہم ایسا نہیں کرتے. آیت کا کیا معنی ہے؟ صرف اس لیے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو, مصرفین, اسراف, حد سے گزر جانا, اس لیے کہ تم مصرف, حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو, ہم یہ ذکر تمہیں دے ہی نہ, تمہاری طرف بھیجے ہی نہ. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ہماری سنت کیا رہی ہے گزشتہ قوموں کے ساتھ, اور کتنے نبی ہیں جو ہم نے پہلوں میں بھیجے, گزشتگان میں بھیجے, کتنے زیادہ نبی ہیں جو ہم نے گزشتگان میں بھیجے، حالانکہ وہ سرکش لوگ تھے، ہمارے نبیوں کا مذاق اڑایا، ہمارے نبیوں کو قتل کیا، ہمارے نبیوں کو پتھر مارے، کیا کیا نہیں کیا ان کے ساتھ، لیکن ہم پھر بھی نبی بھیجتے رہے، چونکہ ہماری رحمت کا تقاضا تھا کہ ہم اتمام حجت کریں، ہم ہدایت کریں، ہم اپنا کام کریں، اس کے بعد تمہیں اختیار دیا، تم کیا کرتے ہو. اور پہلے لوگوں میں ہم نے بہت سے نبی بھیجے. اور اب توجہ فرمائیے آیت نمبر 7 میں کیا کہ قرآن استثناء ہی نہیں کرتا، ہر نبی کے ساتھ لوگوں نے کیا کیا، اور کوئی نبی ان کے پاس نہیں آتا تھا مگر یہ کہ یہ لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے. الا کانوا بہ یستہزئون، یہ نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے. تو قرآن کی صراحت ہے، کوئی ایک بھی نبی ایسا نہیں ہے جو آیا ہو اپنی قوم کی طرف اور لوگوں نے اسے بڑا ویلکم کیا ہو، بسم اللہ ریڈ کارپیٹ بچھایا ہو، بلکہ مذاق اڑایا، کبھی کہا یہ مجنون ہے، کبھی کیا کہا، کبھی کیا اس کو جن پڑ گئے. بعض نے کہا کہ جن کو ہم پوجتے ہیں جو ہمارے معبود ہیں، لگتا ہے تو ان کے خلاف باتیں کرتا تھا، انہوں نے تیری عقل خراب کر دی، اب تو الٹی سیدھی باتیں کر رہا، الٹا ہدایت کو الٹی باتیں کرتے تھے. تو یہ سب انبیاء کا مذاق اڑانا، یہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، جو نبی آتا تھا اس کا مذاق اڑاتے تھے. پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو جو بڑی شدید ترین پکڑ والے تھے، گرفت کرتے تھے، یعنی اتنے طاقتور تھے کہ جب اپنے مخالف کو یا اپنے مجرم کو جب وہ پکڑتے تھے تو ان کی پکڑ گرفت بڑی سخت ہوتی تھی، بچ کے نہیں جاتا تھا کوئی. لیکن ہم نے جب ان کو پکڑ میں لیا تو ہم نے ان سخت پکڑ کرنے والوں کو بھی ہلاک کر دیا، اور پچھلی قوموں کی سنت نافذ ہو گئی. پچھلی قوموں کی مثالیں تمہارے سامنے ہیں. اب آپ دیکھیے رسول اللہ کے ذریعے ڈائریکٹ مکہ والوں سے اللہ بات کر رہا ہے، ہم تمہیں بتا دیں کہ تم ہمارے نبی کا مذاق بنا رہے ہو، ہمارے پیغام کا مذاق بنا رہے ہو، یہ قرآن ہم نے عربی بنایا اسی لیے تاکہ تم سمجھو، تم نے الٹا اس کا مذاق بنا رہے ہو، اس کو کبھی شاعری کہتے ہو، کبھی کیا کہتے ہو، کبھی بکھرے الٹے سیدھے خواب آتے ہیں، کبھی یہ الزام لگاتے ہو. تو یاد رکھو تم پہلی دفعہ نہیں کر رہے، تم سے پہلے بھی جتنے ہم نے نبی بھیجے ہیں لوگوں کی طرف انہوں نے مذاق اڑایا، تو تم تو بہت کمزور لوگ ہو، تم سے زیادہ طاقتوروں کو ہم نے ہلاک کیا ہے، اور یہ پچھلے لوگوں کی سنت ہم نے قائم کیے رکھی ہے، اور تم نے کیا تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی کیا جائے گا. اور اس کے بعد ان کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے رسول اگر آپ ان سے پوچھیں آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے، یعنی یہ حتماً یہ جواب دیں گے، بڑے غالب آنے والے علیم نے، علم رکھنے والے نے پیدا کیا. اور یہاں میں عرض کرتا ہوں کہ وہ جو لغویات بولی جا رہی ہیں آج کل بعض جگہوں سے کہ اللہ کے علاوہ بعض ہستیوں کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کائنات خلق کی ہے، یہ کفر ہے، کفر ہے، یہ وہ کفر ہے کہ جو ان سے بھی کفار مکہ سے بھی ایک سٹیپ آگے نکل گئے. ان کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم ان سے اے رسول آپ پوچھیں، بار بار قرآن نے ایک جگہ نہیں ریپیٹ کیا، ان سے اگر آپ پوچھیں کس نے آسمان و زمین کو خلق کیا، یہ کہیں گے اللہ نے. آپ ان سے پوچھیں انہیں کون رزق دیتا ہے، یہ کہیں گے اللہ. یہ صرف جو انہوں نے معبود بنائے ہوئے تھے اسے شریک سمجھتے تھے، خالقیت میں شریک نہیں قرار دیتے تھے، ربوبیت میں شریک قرار دیتے تھے، کہتے تھے اللہ بھی رب ہے، یہ بھی رب ہے، یہ اللہ کے ہیلپر، یہ اللہ کے سپورٹر، اللہ نے بعض چیزیں ان کے سپورٹ کر دی. تو یہ ساری کی ساری بڑا غور طلب ہے. قرآن مجید نے مشرکین کے کیا عقائد بیان کیے، انہیں کس طرح ہٹ کیا ہے، وہ دیکھنے کی بات ہے. اور یہ قرآن مبین ہے، والکتاب المبین. اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو یہ ضرور کہیں گے بڑے غالب آنے والے علیم نے انہیں پیدا کیا ہے. پھر آگے سے اللہ کنٹینیو کرتا ہے، یعنی ان کی یہ جواب یہ دیں گے، اور پھر خداوند اللہ فرماتا ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے، یعنی میں وہ ہوں، تمہیں پتہ ہے خلق میں نے کیا ہے، اب میں بتاتا ہوں، وہ کہ جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. گہوارہ بچے کا کہتے ہیں جہاں بچہ آرام سے سکون سے لیٹا رہتا ہے. زمین کو مہدن، گہوارہ کہنا क्या मुराद है? यानी तुम्हारे जिंदा रहने के लिए, तुम्हारे हरकत करने के लिए, तुम्हारे आराम और सुकून के लिए, आराम से तुम सांस लेते हो, आराम से तुम देख सकते हो, आराम से तुम सुन सकते हो, ये सारी चीज़ें हमने बड़ी अच्छी प्रोपोर्शन के साथ, बड़ी अच्छी हमने जिस चीज़ की जितनी मिकदार चाहिए थी वो हमने इस दुनिया में रख दी है और तुम इसमें आराम से रहते हो। वरना आज आपको पता है इंसान चेक कर रहे मरीख पे पानी है या नहीं है, अगर वहाँ जाया जाए तो कैसे ज़िंदा रह जाएगा, सरवाइव कर सकते हैं, पानी है या नहीं है फलान, ये सारा किस लिए? क्योंकि वो महदन नहीं बनाया अल्लाह ने आम इंसानों के मसलन सरवाइव करने के लिए। चांद को मसलन ऐसा नहीं बनाया, दूसरे प्लैनेट्स को मसलन ऐसा नहीं बनाया। अलबत्त इंसान और चीज़ें दरियाफ्त कर रहा है, वो खुदावंद आलम ने खुद दावत दी है कि इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है। लेकिन ज़मीन को महदन बनाया, आप थोड़ी सी ऑक्सीजन की परसेंटेज कम कर दें एटमॉस्फेयर से तो देखें हालत क्या होती है, ठीक है? फिर नेस्ले की ऑक्सीजन ही बेका करेगी यहाँ पर, ठीक है? और आप वो करेंगे, अलबत्त आप बेफिक्र रहें, कुछ अरसे बाद ये ऐसा प्रोपेगेंडा करेंगे कि आप समझेंगे कि ये हवा में सांस लेना ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह है, लिहाजा खालिस ऑक्सीजन के सिलेंडर्स मिल रहे होंगे, टीवी पर इश्तहार आ रहे होंगे फलान, और हर कोई अपने साथ सिलेंडर लगा के चल रहा होगा और सांस ले रहा होगा और फख्र करेगा कि मैं बड़ी खालिस ऑक्सीजन सूंघता हूँ। पहले खुद एटमॉस्फेयर को गंदा करेंगे, फिर उसका प्रोपेगेंडा करेंगे, फिर कहेंगे अब हमारी गैस जो है वो तुम सूंघोगे तब बचोगे, जैसे पानी के साथ किए। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए गहवारा बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रास्ते बनाए ताकि तुम राह पा सको, और जिसने आसमान से पानी एक मकदार में नाजिल किया जिससे हम मुर्दा शहर को ज़िंदा करते, मुर्दा शहर को ज़िंदा कर दिया। ये मुर्दा शहर को ज़िंदा करना, वही जो कुरान बार बार मिसाल देता है, बंजर ज़मीन दोबारा ज़िंदा हो जाती है। फिर फरमाया कदालिका तुखरजून, इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे, जिस तरह पौधा निकल रहा है ज़मीन से, पानी एक बरसा और पौधा निकल आया, इसी तरह तुम भी निकाले जाओगे इसी ज़मीन से जिसमें तुम डिसइंटीग्रेट हो गए, तुम पता नहीं क्या क्या बन गए होगे, खुदा बंदे आलम तुम्हें भी इसी तरह इस ज़मीन से निकालेगा। और जिसने तमाम अकसाम के जोड़े पैदा किए और तुम्हारे लिए कश्तियाँ और जानवर आमादा किए जिन पर तुम सवार होते हो ताकि तुम उनकी पुश्त पर बैठो, फिर जब तुम उस पर दुरुस्त यानी टिक कर बैठ जाओ तो अपने परवरदिगार की नेमत याद करो और कहो, वो जो सफ़र की दुआ है, सुभान अल्लज़ी सख़्खर लना हाज़ा, ठीक है? ये दर हकीकत ये दुआ क्या है कि हमारा कुछ भी नहीं है, घोड़े के अंदर अल्लाह ने मसलन ये चीज़ रख दी कि इंसान उसको राम कर सकता है और वो इंसान की मर्जी से चलता फिरता, इंसान को भी सिखाया और घोड़े के अंदर भी ये सलाहियत रख दी। जैसे कुरान कहता है कुत्ते के अंदर मसलन शिकार करने की सलाहियत रखी है और इंसान को उसको ट्रेन करने की सलाहियत भी दे दी है सूरतुल माईदा के आगाज़ में कि अल्लाह का नाम लेकर जिन्हें तुम शिकार पर छोड़ते हो, जिनको तुमने ट्रेन किया होता है, तो ये सलाहियत इंसान ने मसलन डिस्कवर की है, ना कि कोई आया और कहे कि पहले कुत्ते में ये नहीं थी सलाहियत मैंने ऐड कर दी है। इसमें ऐड नहीं होती, सिर्फ उसके अंदर वो पोटेंशियल मौजूद होता है और वो पोटेंशियल खल्क करने वाला अल्लज़ी क़द्दरा फ़हदा, वो जिसने सारी मकदारें रखी हैं और फिर रहनुमाई भी कर दी हर चीज़ की, इंसानों की, हैवानों की, पानी की, मिट्टी की, एलिमेंट्स की, जितनी खसूसियात हैं किसी साइंसदान ने पैदा नहीं की, ना कोई कर सकता है, ना कोई दावा करता है, ना कर सकता है, ये करने वाला अल्लाह। इसकी तरफ कुरान तवज्जो कराता है कि जब तुम उस सवारी पर बैठ जाओ तो फिर ये ना कहो कि मैंने पता नहीं क्या कर लिया, गाड़ी खरीद के लाए बंदा और कहा कि ओ मैंने तबाही फेर दी, इतनी ज़बरदस्त गाड़ी में खरीद के लाया। मोमिन क्या करता है, जैसे ही बैठता है कहता है सुभान अल्लज़ी, वो ज़ात ऐबों से पाक है, सख़र लना हाज़ा, जिसने इसको हमारे लिए मुसख़र किया है, हमें बताया लोहे को कैसे करना और लोहे के अंदर सलाहियत रख दी कि जब उसको हम इस्तेमाल करें तो वो मुड़ जाता है, बन जाता है, हमारा कुछ नहीं है। जो कुछ मोमिन हर चीज़ अपनी उसकी नस्बत अल्लाह की तरफ देता है, मैं जो कर रहा है मेरे साथ मेरा परवरदिगार कर रहा है। जब उसकी पुश्त पर बैठ जाओ, दुरुस्त बैठ जाओ तो अपने परवरदिगार की नेमत को याद करो और कहो, हर ऐब से पाक है वो जिसने इसे हमारे लिए मुसख़र किया। मुसख़र किया यानी ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے کنٹرول میں دے دیا، ہمارے لیے مسخر کیا، ورنہ ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے۔ یہ بندہ اقرار کرے خدا نے کر دیا ورنہ میں نہیں کر سکتا، جو کہتا ہے میں نے اس کو ایسا قابو کر لیا کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، یہ قرآنی لب و لہجہ نہیں ہے، قرآن کی تعلیم گویا کہ اس تک نہیں پہنچی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے۔ اور ہم اسے قابو میں نہیں لا سکتے تھے، اور یقیناً دوسرا انسان کے اندر سے غرور کی گیس نکالنے کے لیے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور یقیناً ہم اپنے رب کی طرف واپس پلٹنے والے ہیں، پلٹائے جانے والے ہیں۔ لہذا ہم نے کیا اکڑنا ہے اور ہمارے پاس کیا ہے، عارضی طور پر یہ ہمارے پاس ہے۔ آیت نمبر 15 آگے، اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دیا، یہ اشارہ ہے جو آگے آ جائے گا، کفار مکہ کا ایک عقیدہ تھا فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اپنے پاس سے گھڑا ہوا تھا، اور ظاہر بات انہوں نے دلیلیں بھی گھڑی ہوئی ہوں گی۔ تو بیٹا ہونا، قرآن کیا کہہ رہا ہے، یا بیٹی ہونا گویا کہ اللہ کا وہ جز ہے، اولاد ماں باپ کا جز ہوتی ہے، باپ کے بدن سے کچھ منتقل ہوتا ہے ماں کے بدن میں، پھر ماں کے بدن کے اندر سے وہ اس کے بدن سے ہی اس کا بدن بنتا ہے، اس کی غذاؤں سے اس کا بدن بنتا ہے، اور پھر وہ اس سے جدا ہو کے دنیا میں آ جاتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ اللہ کا بھی کوئی بیٹا ہے یا اللہ کی بھی کوئی بیٹی، یعنی اللہ کے لیے جز قرار دے تو اللہ کا کوئی جز نہیں، کوئی سمجھے کہ جیسا اللہ جو کسی چیز کا جز ہوتا ہے وہ اس چیز جیسا ہوتا ہے، تو اللہ جیسا کوئی نہیں، لیس کمثلہ شیء ولم یکن لہ کفوا احد لم یلد ولم یولد، یہ ساری باتیں، اللہ بالکل ہر چیز سے الگ ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ شباہت نہیں رکھتی۔ اور ان لوگوں نے اللہ کے بندوں میں سے اللہ کا جز بنا دیا، یہ انسان یقیناً کھلا ناشکرہ، یہاں بھی لفظ مبین آیا، واضح ناشکرہ ہے، خدا کی ناشکری کرتا ہے، اس کی ناشکری ڈھکی چھپی نہیں۔ اب خدا پوچھتا ہے، یہ پوچھتا ہے انکار کرنے کے لیے کہ بھلا یہ ہو گیا، نہیں ہو سکتا یہ، کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں بنا لی اور تمہارے لیے اور تمہیں چن لیا بیٹوں کے لیے، یہ کس لیے کہا، نہ یہ کہ بیٹا اللہ کے ہاں بیٹی سے برتر، بلکہ ان کی زبان میں بات کی جا رہی ہے کہ تم جسے بہتر سمجھتے ہو اسے اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور جسے تم لوگ اپنی تمہاری نظروں میں گھٹیا ہے اسے تم اللہ کے لیے کہتے ہو کہ اللہ کی بیٹی ہے، یعنی ایک تو عقیدہ غلط، اس عقیدے میں بھی زیادتی، اس میں بھی ناانصافی، اللہ کے ساتھ تمہاری ریلیشن شپ اتنی بری ہے کہ تم ایک تو غلط عقیدہ بنا رہے ہو، اس میں بھی جو چیز تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کے ساتھ نسبت نہیں دے رہے بیٹوں کی، بلکہ کہہ رہے ہو اللہ کی بیٹیاں، کیا اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے بیٹیاں بنا لی اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کر لیا، حالانکہ جب ان میں سے کسی ایک کو بھی اس بات کی خبر دی جاتی ہے کہ تیرے گھر بیٹی ہوئی ہے، اس کی خبر دی جاتی ہے جو اس نے رحمان کی طرف منسوب کیا ہے، یعنی اس کا عقیدہ ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اسی بیٹی کی خبر اگر اس کو دی جاتی ہے تو اندر ہی اندر غصے سے پیچ و تاب کھاتا ہے اور اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، ذل وجہ مسودن، مسود سواد عربی زبان میں اسود کہتے ہیں کالے کو، مسودن جسے کالا کر دیا جائے، اس کا منہ کالا پڑ جائے، چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، یہ تعبیر ہے کہ اس کا چہرہ سیاہ کیوں پڑ جاتا ہے، وہ ہوا قدیم، قدیم آپ کو پتا کاظم کہتے ہیں غصہ پی جانے والا، قدیم اسے کہتے ہیں کہ جس کو غصہ تو بہت چڑھ رہا ہو لیکن نکالنے کا اس کا بس نہ چلتا ہو، ٹھیک ہے نا، مثلاً اگر فرض کرے کسی نے کسی کی انسلٹ کی، اس کو آگ تو بہت لگی ہے لیکن پتا ہے اگر میں نے ایک جملہ بولا تو وہ مار مار کے میرا منہ توڑ دے گا، طاقتور بہت ہے، لہٰذا غصہ بہت چڑھا ہوا ہے لیکن کر کچھ نہیں سکتا۔ تو بیٹی کی خبر ملنے پر قدیم اتنا بھر جاتے تھے غصے سے کہ منہ کالا پڑ جاتا تھا، اتنی نفرت ہے تمہیں جس چیز سے، اسے کہہ رہے ہو کہ وہ اللہ کے لیے، اور جو خود پسند کرتے ہو وہ اللہ کے لیے قرار نہیں دیتے. اس کو اللہ نے اپنی اولاد بنا لیے. پھر دوسری بات جو کہی، کیا وہ جو زیوروں میں پلتی ہے، عورتوں کو زیورات کا، آرائش کا، میک اپ کا شوق ہوتا ہے، اپنا بناؤ سنگار، اللہ نے ان کے اندر مثلا رکھ دیا، ٹھیک ہے، البتہ اور ضروری ہے اس میں کہ جہاں حلال ہے وہاں کرے، جہاں حلال نہیں ہے وہاں پہ ہرگز نہ کرے. کیا وہ جو زیور میں پلتی ہے اور جھگڑے میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی؟ یہ بالعموم خواتین مردوں کی نسبت جذبات میں زیادہ آ جاتی ہیں. یہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن مجید یہاں پر عورتوں کا نقص بیان کر رہا ہے. خداوند عالم نے عورت پیدا کی، مرد پیدا کیا، دونوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالی نے کام مد نظر رکھے اس کے مطابق ان کی نفسیات بھی بنائی. عورت میں جذبات مثلا زیادہ رکھے، اس کے بدن میں وہ مضبوطی نہیں ہوتی جو مرد کے بدن میں ہوتی ہے. تو یہ چیزیں خدا نے بنائی جہاں وہ عورت کو دیکھنا چاہتا ہے، جہاں وہ مرد کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کی مناسبت سے. یہ جو کہا گیا عورتیں ناقص العقل ہوتی ہیں مثلا، ایسا نہیں ہے کہ سب ناقص العقل ہوتی ہیں. اسی قرآن کریم میں آپ توجہ فرمائیں، اللہ کے نبی ہیں حضرت شعیب، ان کی بیٹی انہیں مشورہ دیتی ہے کہ آپ اس شخص کو رکھ لیں نوکری پر، یہ کام کرنے پر قوی بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اچھا انسان ہے. تو وہاں پر اگر عورتوں کا ناقص العقل ہونا ہر جگہ پر پروف کرنا تھا تو اللہ کبھی قرآن میں ایک نوجوان لڑکی مشورہ دے رہی ہے اپنے والد کو اور والد اس کا مشورہ قبول کر کے اس بندے کو رکھ رہا ہے. گویا قرآن مجید یا دین یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں ناقص العقل. عام طور پہ مردوں کو جب غصہ چڑھ جائے، ٹھیک ہے، ناقص العقل، یعنی بات نہیں مانی تو کہا ناقص لو، ایسا نہیں ہے. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جناب سیدہ سے زیادہ کون عقل مند مرد ہوگا، جناب زینب کبریٰ سے مثلا کون عقل مند مرد ہوگا، اسی طرح اور بہت سی خواتین ایسی ہیں. تو ایسا نہیں ہے، عورت جب اس قابل ہو مشورہ، قرآن نے چونکہ قرآن نے کہا ہو لہٰذا میں بڑا اوپنلی بغیر کسی شک کے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے. یہ عمومی طور پہ کہا گیا کہ عورتوں، کیونکہ مرد گھر کا سربراہ ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد کا کام ہے کہ وہ عورت کو نان نفقہ دے، گھر چلائے، خیال رکھے، محنت کرے، سربراہ گھر کا مرد ہے. لیکن یہ وہ سربراہ نہیں جیسے فرعون ہوتا ہے، سربراہ بھی جو اسلامی سربراہ ہوتا ہے، سب کے رائٹس اپنی جگہ پہ اس کا لحاظ کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے کہ میں مخلوق پہ ظلم نہ کروں جو میری سربراہی میں دیے گئے، نہ کہ میں سربراہ ہوں تو میں اب جو مرضی کرتا رہوں، اور گھر میں گھسے تو پتہ چلے گھر والے سمجھے کہ فرعون گھسا ہے یا نمرود گھسا ہے ہمارے گھر میں، مارے گا بھی پھر. یہ اسلامی سربراہ ایسا نہیں ہوتا، اسلامی سربراہ کو تو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں بندے. تو بس یہ جو کہا گیا ناقص العقل ہے یا فلان ہے، یہ جیسے یہاں پہ کہا جا رہا ہے، یہ چونکہ اللہ کی طرف نسبت بیٹیوں کی دے رہے تھے اس لیے عورتوں میں جو مثلا کمیاں ہوتی ہیں اور وہ اللہ کے ساتھ نسبت نہیں رکھ سکتی وہ بیان کیا. اگر یہاں بیٹے کی بات ہوتی تو اللہ کہتا کہ لوگوں میں، انسانوں میں، مردوں میں یہ نقائص ہوتے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے. چونکہ بات بیٹیوں کی ہے لہٰذا خداوند تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا جو زیور اور میں پلتی ہے اور جھگڑے میں اپنا مدعا واضح نہیں کر سکتی، عام طور پہ عورتیں ایسی ہوتی ہیں، جذباتی ہوتی ہیں، وہ تم کہتے ہو کہ اللہ نے بنا لی. اور انہوں نے فرشتوں کو جو اللہ کے، جو رحمان کے بندے ہیں، عبد ہیں، عباد الرحمن فرشتوں سے کہا گیا، فرشتوں کو جو اللہ کے بندے ہیں عورتیں قرار دے دیا، کیا انہوں نے ان کو خلق ہوتے ہوئے دیکھا تھا؟ ان قریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم یہ تو بتاؤ کہ یہ جو تم نے عقیدہ بنا لیا تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، تمہارے سامنے اللہ نے ان کو مؤنث بنایا تھا، چونکہ عورت مرد کا تو پتہ چل جاتا ہے تمہیں، فرشتوں کا تمہیں کہاں سے پتہ چلا بیٹی ہیں؟ حیوانوں کا پتہ تمہیں چل جاتا ہے، تمہارے سامنے ہوتے ہیں، ان میں فرق ہوتا ہے، تمہیں فرشتوں کا کہاں سے پتہ چلا بتاؤ تو صحیح. تمہاری باتیں ہم لکھیں گے اور ان قریب پوچھیں گے کہاں سے نکالا تھا یہ عقیدہ، کہاں سے یہ باتیں تم اللہ سے منسوخ کرتے تھے. اللہ کی طرف جس بات کو نسبت دینی ہے، دین کی طرف نسبت دینی ہے، اس کے لیے علم ہونا چاہیے، ٹھوس دلیل ہونی چاہیے، اپنے پاس سے کہنا میرا یہ خیال ہے، مجھے یوں لگتا ہے، یہ کل اللہ پوچھے گا تجھے یہ کہاں سے لگتا تھا، تو نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث پڑھی، تجھے کیسے لگتا تھا، یہ لگتا کہاں سے آیا تھا، یہ بتاؤ، پوچھا جائے گا. اور وہ کہتے ہیں اگر خدا رحمان چاہتا تو ہم ان کو نہ پوچھتے. یہ ایک اور بات ہے، خرابی خود کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی مرضی کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہلتا. رسول اللہ سے کیا کہتے تھے، آپ جس اللہ کی بات کر رہے ہیں آپ یہی کہہ رہے ہیں نا، ہر چیز میں قدرت رکھتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے اس کی اجازت سے ہوتا ہے. تو ہم اگر بتوں کو پوج رہے ہیں تو اس کی اجازت سے پوج رہے ہیں، اگر وہ چاہتا تو ہم پوجتے ہی نہیں. اگر اس کی خواہش نہ ہوتی کہ ہم بتوں کو پوجیں، یہ بعض صحیح باتوں میں سے غلط مطلب نکالنا، ٹھیک ہے. اللہ کے اذن کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن انسان کو اختیار دے کے اللہ نے اذن دیا، یہ میری ہدایت، اب تیری مرضی ہے، مان یا نہ مان. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ، جیسے بعض لوگوں نے کہا بنو امیہ کی طرف سے پروپیگنڈا کیا گیا کہ اللہ نہیں قرآن میں کہتا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، کہہ دیجئے اے اللہ تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے بادشاہت لے لیتا ہے. قرآن میں ہے کہ یہ اس وقت خطیب یوں کہتے ہوں گے جو پیسے کھا کے خطابت کرتے ہیں، بنو امیہ کی وکالت کرتے ہوں گے، یزید کی وکالت کرتے ہوں گے، بتا رہا ہوں آپ کو کیسے قرآن سے لوگ کھیلتے ہیں بعض جب کھیلنے پر آ جائے. تو اللہ نہیں کہہ رہا قرآن میں جسے چاہتا ہے بادشاہ بناتا ہے، جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے. تو یزید کو کس نے بادشاہ دی؟ اب مجال ہے کسی کی کہے کہ اللہ نے نہیں دی، اور ہو بھی وہ حکومت وقت اور ڈنڈا بھی سر پہ لٹک رہا ہو کہ کوئی بولا تو اس کے ساتھ، جب نواسا رسول کو نہیں چھوڑا تو تم تو کسی کھیت کی مولی نہیں ہو. اللہ نے یزید کو بادشاہ بنایا، تو جو حسین ہے وہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں. اس طرح بعض آیات سے غلط معانی نکالے جاتے ہیں کہ جو وہ اس کا صحیح معنی نہیں، جو یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ خوش ہے کہ فرعون بادشاہ بنے اور بنی اسرائیل کو مارے، اللہ خوش ہے کہ مثلا ظالم و جابر لوگ آج بادشاہ بنے اور بدکاریاں کریں اور ظلم کریں لوگوں پر، اللہ خوش نہیں ہے. لیکن اگر خدا چاہے تو یہ نہ ہو، لیکن خدا نے چاہا ہے، اختیار دیا، آزمائش کرنی چاہیے، آزمائش کا لازمہ اختیار ہے. لہذا سورہ تکویر میں فرمایا ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ قرآن اور کچھ نہیں، عالمین کے لیے نصیحت ہے. توجہ فرمائے، لمن شاء منکم ان یستقیم، تم میں سے جو چاہے سیدھا ہونا، اس کے لیے یہ قرآن سیدھا ہونے کا طریقہ بتاتا ہے. اگلی آیت میں کیا فرمایا، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، غور سے سنیے گا، تم نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی جو میں چاہ رہا ہوں وہ اللہ چاہ رہا ہے، لہذا میں کسی کو گولی مار دوں اللہ نے چاہا، لہذا میں کسی کا حق کھا جاؤں اللہ نے چاہا، یہ معنی نہیں ہے. خدا کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن نصیحت ہے، تم میں سے جو چاہے سیدھا ہونا اس کے لیے نصیحت ہے، اس کو دیکھ کے اپنے آپ کو سیدھا کر سکتے، تم اختیار ہے. ہاں خدا چاہے تو یہ اختیار بھی تم سے لے لے، یہ جو تمہارے پاس چاہنے کی اور اختیار کی طاقت ہے، یہ بھی نہ ہو اگر خدا نہ چاہے. نہ یہ کہ تم جو کرتے ہو وہ اللہ نے چاہا ہوتا ہے اس معنی میں کہ تم مجبور ہو، ورنہ تو نہ نبی کا بھیجا جانا کوئی معنی رکھتا ہے، نہ جنت کوئی معنی رکھتی ہے، نہ جہنم کوئی معنی رکھتا ہے، نہ امام حسین کا کوئی کمال ہوگا نعوذ باللہ، اور نہ یزید کا کوئی جرم ہوگا، چونکہ اللہ جو تارے ہلا رہا ہے اور انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں. تو یہ قرآن کا آنا بھی پھر نعوذ باللہ لغو ہو جائے گا، کیا فائدہ جب سب کچھ پہلے سے ہی ہو گیا، تو یہ ہدایت کیوں؟ ابو لہب بیچارے کا کیا قصور، ابو جہل بیچارے کا کیا قصور، یہ سارا کا سارا کام خراب ہو جاتا ہے. اس کے باوجود بعض لوگ اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے. تو یہ قرآن اس کو رد کر رہا ہے اور یہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے. اس کی اختیار ہے، ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم کریں. اسی ایک جملے سے پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ جو ان کی اس بات کو کنڈیم کر رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے. آپ توجہ فرما رہے ہیں، کافر کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اللہ کی مرضی کے بغیر تو نہیں کر رہے، اور اللہ ان کی اس بات کو کنڈیم کر رہا ہے کہ تم غلط کہہ رہے ہیں. ہمارے نبی کو بات نہ انکار کرنے کے لیے تم یہ بہانہ بنا رہے ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر اللہ ہاں ویسے جو خدا اگر ارادہ کر لے تو تمہیں ہلاک کر دینا چاہے, لیکن اب جو تم کر رہے ہو اپنے اختیار سے کر رہے ہو, ہماری ہدایت کو جو نہیں مان رہے اپنے اختیار سے نہیں مان رہے, یہ تم بہانہ بنا رہے ہو. پھر فرمایا کہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں ہے, یہ تو صرف اندازے لگاتے ہیں, اپنے پاس سے ادھر سے کچھ مثالہ لیا, ادھر سے کچھ مرچ لی, ادھر سے کچھ پانی لیا, اپنے پاس سے گھڑ کے اپنی مرضی کھچڑی بنا دی اور اس کو رسول اللہ کے مقابلے میں لے آئے, محکم بات کے مقابلے میں. یہ صرف اندازے لگاتے ہیں. کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ تمسک کر رہے ہیں؟ اور یہ بار بار پوچھتے ہیں اللہ, یہ جو تم نے مثلا کیا قیامت کے دن ہم نافرمانوں کو اور اطاعت گزاروں کو ایک جیسا مقام دے دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون, تمہیں کیا ہے کیسے فیصلے کرتے ہو؟ وہاں بھی کہتا ہے قرآن سورہ قلم میں, ام لکم کتاب فیہ تدرسون, کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے اس قرآن کے علاوہ جہاں سے تحقیقات کر کے آتے ہو, درس پڑھ کے آتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون, اور اس کتاب میں یہ لکھا ہے جو تم چاہو گے اختیار کرو گے وہ ہوگا قیامت کے دن. کہاں سے پڑھ کے آئے, کون سی کتاب ہے؟ یہ قرآن کتاب ہے, جہاں سے پڑھو اور بات کرو, یہاں سے معیار لو, اپنے معیار نہ بتاؤ. کفار سے بھی کہا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کیا ہم نے اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب دی ہے ان کو جس سے یہ تمسک کر رہے ہیں؟ بلکہ کوئی کتاب نہیں دی, بلکہ یہ حرکت کیوں کر رہے ہیں؟ بلکہ یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک رسم پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. اللہ کے نبی سے ان کے باپ دادا کے نظریات ان کے لیے بڑے قیمتی ہیں. دلیل کیا دیتے ہیں رسول اللہ کو, اور یہ بھی سب نبیوں کو, اگلی آیت میں آ جائے گا, وہ تلاوت کے بعد ہم پڑھیں گے. اگلی آیت میں یہی ہے, ہم نے کسی بستی میں نبی نہیں بھیجا مگر وہاں کے جو بڑے بدماش تھے, جو نعمت اور مال کی وجہ سے جنہیں مستی چڑھی ہوئی تھی اور وہ عیش و عشرت میں زندگیاں گزار رہے ہوتے تھے, معاشرے کا طاقتور اور امیر طبقہ, جب بھی کسی بستی میں ہم نے نبی بھیجا وہ آگے سے یہی کہتے تھے ہم نے اپنے باپ دادا کو اس روش پر پایا اور ہم انہی کی اقتداء کریں گے, تمہاری بات نہیں مانیں. سورۃ الزخرف آیت نمبر 23 سے ترجمہ. اور اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی کی طرف کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر یہ کہ, یعنی جہاں بھی بھیجتے تھے یہی ہوتا تھا, مگر یہ کہ وہاں کے عیش پرستوں نے, یہ لفظ ہے قرآن کا مترف, مترف کہتے ہیں مال و دولت جس کے پاس بہت زیادہ ہو اور اس کی وجہ سے وہ مستی میں پڑ جائے, اسے عیش و عشرت کے علاوہ کچھ نہ سوچتا ہو. ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا تو وہاں کے عیش پرستوں نے, وہاں کے جو نعمتوں سے میں غرق لوگ تھے, انہوں نے کیا کہا؟ ان کا جواب سنو, ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک روش پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں, تیری بات نہیں مانے. دلیل ان کی, تو اس نے یعنی اللہ کے نبی نے ان سے کہا, یعنی وہ جواب میں کیا کہا کرتا تھا اس بات کے جواب میں, خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آیا ہوں تب بھی تم انہی کی بات مانو گے, تمہارے باپ دادا سے زیادہ وہ ہدایت یافتہ بات اگر میں لایا ہوں تب بھی تم بات میں کمپیریزن کرو, باپ دادا کو دلیل مت بناؤ کہ جو باپ دادا نے کر دیا بس وہی ٹھیک ہے. خواہ میں اس سے بہتر ہدایت لے کر آیا ہوں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا تب بھی یعنی ایسا ہی کرو گے تم؟ وہ کہنے لگے, جو کچھ اب کھل کے سامنے آ گئے, ہمارے ساتھ بحث مت کرو, وہ کہنے لگے جو کچھ دیکھ کر تم بھیجے گئے ہو ہم اسے نہیں مانتے. اینڈ جواب, ٹائم ضائع مت کرو, ہم نے ماننا, ہم نہیں مانتے, جاؤ کام کرو اپنا. آج بھی ایسا ہوتا, پہلے تھوڑی سی بحث یس کریں گے اور اینڈ میں کہیں گے اسی نہیں مانتے, جاؤ کر لو جو کرنا, نہیں مانتے. کچھ تو کہتے ہیں اس قدر ضد میں آ جاتے ہیں کہ یار یہ والا کام نہیں ٹھیک, کہتے ہیں بھائی یہ ایک نے مجھے خود کہا, امام حسین بھی ہمیں کہنا, ہمیں تب بھی کرنا, یعنی تم اب کر لو جو کرنا. آیت اللہ خوئی, آیت اللہ بروجردی جو امام خمینی کے استاد ہیں, بہت بڑے مرجع تقلید تھے, ان کو کچھ لوگوں نے آ کر بتایا, اطلاعات پہنچتی ظاہر بات ہے مراجع کو, تو کہا کہ لوگ محرم میں نئی نئی چیزیں ایڈ کرتے جا رہے ہیں, جس کا جو دل کرتا ہے وہ بنا لیتا ہے اور اس کو وہ لوگ بھی, ظاہر بات ہے لوگوں کو نئی نئی چیزیں پسند آتی ہیں, پرانا دین ان کو لگتا ہے بور ہو گئے ہوتے ہیں اس سے, کہتے ہیں نئی نئی چیزیں ہیں. تو نئی نئی چیزیں لوگ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کو روکیں. تو یہ شہید مرتضیٰ مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات واقعہ لکھا ہے. کہتے ہیں کہ آیت اللہ بروجردی مرجع تقلید, اور اس وقت وہ ایک ہی تھے, تو انہوں نے بلایا جو یہاں پہ ہم انجمنے کہتے ہیں, وہاں پہ حیتیں کہتے ہیں, حیت. تو وہ حیت کے سربراہان کو بلایا اور اس کے بعد ان سے کہا کہ عزاداری جو ہے وہ ایک بہت ہی مقدس چیز ہے, اور دین اسلام کی بقا چونکہ کربلا سے ہوئی ہے, اور لہٰذا عزاداری کو آپ اس طرح رکھیں کہ جو کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو اسلام کی ان جو روح اسلام ہے اور جو تقدس ہے اس کا, اس سے میل نہ کھاتی. تو وہ سمجھ گئے کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو جو جملہ شہید مطہری نے نقل کیا وہ یہ کہ انہوں نے ان سے کہا کہ سال کے 355 دن ہم آپ کے مقلد ہیں, 10 دن ہم آپ کے مقلد کوئی نہیں, ہم خود کریں گے جو کرنا. یہ 10 دنوں میں آپ ہم پر بوجھ نہ ڈالیں, اس میں ہم آپ کی تقلید نہیں کریں گے. نہیں مانتے, اینڈ رزلٹ یہ, پہلے کچھ نہ کچھ دلیلیں دیں گے, اینڈ میں کہیں گے نہیں مانتے, نہیں مانتے. عرض کر دوں کیونکہ ضروری ہے, ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا ہے, عید الفطر نہیں منانی چونکہ اس دن مولا کائنات کا 10th ہے. توجہ سے سنیے گا. میں دار السلام گیا, وہاں پر ایک صاحب آئے میرے پاس, مجھے کہتے ہیں کہ جی عید الفطر جو ہے نا نہیں منانی چاہیے چونکہ مولا کا 10th ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ عید الفطر پر عید الفطر منانی ہے, یہ ہمیں کس نے بتایا؟ منانی ہے یا نہیں منانی, کہاں سے ہم دین لیتے ہیں؟ تو میں نے خود ہی کہا کہ عید الفطر خوشی کا دن ہے, یہ امام باقر اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ انہوں نے بتایا, ان کی حدیثیں, اور جو نماز عید کی دعا ہے اس میں تو کہا ہے کہ تو نے اسے اس دن کو اے اللہ تو نے جعلتہ للمسلمین عیدا ولمحمد وآل محمد ذخرا وشرفا ومزیدا, آپ نے اس کو اہل بیت اطہار کے لیے ذخر قرار دیا, ذخیرہ قرار دیا ہے, اور شرف قرار دیا ہے, اور مزید قرار دیا ہے. تو یہ دعا کہاں سے؟ یہ سب ائمہ نے ہمیں بتایا. تو میں نے بڑے ادب سے ان سے کہا کہ ائمہ کو یہ امام باقر امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام یہ مولا علی سے کی شہادت سے پہلے گزر گئے تھے یا بعد میں آئے تھے؟ کہتے ہیں کہ بعد میں آئے تھے مولا علی. تو میں نے کہا کہ ان کو زیادہ غم تھا مولا کی شہادت کا یا مجھے اور آپ کو غم زیادہ؟ تو کچھ کہہ نہیں سکتا تھا. تو میں نے کہا ان کو غم زیادہ تھا, ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے, انہی کو غم زیادہ تھا, لیکن انہوں نے بتایا. اب ان کی بات بتائی ہوئی بات نہ مانے اور آپ کہیں ہمیں تو ان سے بھی زیادہ غم ہے, 10th پہ ہم نے کرنی, اور ہٹ کریں آپ عید الفطر کو, تو میں نے کہا یہ تو ٹھیک نہیں. تو کوئی جواب دیے بغیر اٹھ کر چلے گئے کیونکہ نہیں ماننا. میں آپ سے عرض کرتا ہوں, دیکھیں یہ احکام دین کو جو آہستہ آہستہ چینج کیا جا رہا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے, یہ کرنے والے اس کو پلان کرتے ہیں, اور صرف محبت اہل بیت کو مس یوز, لوگوں کے دلوں میں جو محبت ہے اس کو مس یوز کیا جاتا ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں, مثلا کسی کو کوئی خبر دے جھوٹی, یہ جیسے وہ لغویات ہیں اپریل فول والی, جھوٹی خبر دے دی آپ کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہو سکتا ہے وہ بیچارہ جلدی میں کہیں اس کو ٹکر لگے یا جلدی میں گاڑی چلاتے ہوئے اسپتال جاتے ہوئے وہ راستے میں ایکسیڈنٹ کر بیٹھے. کیوں؟ جس کے بارے میں خبر دی گئی ہے اس سے بہت محبت, اگرچہ خبر جھوٹی ہے اس سے چونکہ محبت ہے, اب اس کو افراتفری پڑ گئی, اس لیے لوگ اہل بیت کے نام پر جلدی مان جاتے ہیں. اب آپ توجہ فرمائیں, یہی افراد رب اس میں ربیع الاول میں جب عید مناتے ہیں, ایک دن پہلے امام زمانہ کے والد دنیا سے گئے, شہادت ہوئی ہے, پھر کیوں جشن مناتے ہیں؟ 10 دن بعد عید الفطر جو کہ حکم اسلام ہے, حکم رسول اللہ ہے, حکم اہل بیت ہے, وہ تم نہیں منا رہے, उधर मजलिस करवा रहे हो, मातम करवा रहे हो, इमाम बाकिर के तुम नाफरमान हो, इमाम सादिक के नाफरमान हो, रसूलुल्लाह के नाफरमान हो, कर रहे हो, गम को तुम दलील बना रहे हो 10 दिनों बाद, और इधर इमाम जमाना सोगवार है। वैसे कि एक दिन पहले जैसे दुनियादार बादशाह होते हैं, बाप मरता है, एक दिन वो कर लिया, दूसरे दिन ढोल बज रहे हैं, जश्न ताजपोशी हो रही है, इस तरह इमाम जमाना की ताजपोशी हुई होगी कि एक दिन पहले उनके बाबा की मजलूमाना शहादत हुई है, दूसरे दिन तुम नाच रहे हो। इस तरह खेला जाता है और गलत तहरीफ की जाती है और करते हैं। जिसके दिल में गम, इमाम जमाना का दिल सोगवार है या नहीं? एक दिन पहले बाबा की शहादत हुई है, सोगवार है या नहीं है? तो जो 10 दिन बाद एक हुक्म इस्लाम को तब्दील कर रहे हैं, वो एक दिन पहले इमाम अस्करी की शहादत हो रही है, इमाम जमाना का दिल सोगवार है, क्यों तुम नाचते हो, जश्न मनाते हो? अपनी मर्जी के अहकाम मनाते हो? खुदावंदे आलम सोचने और समझने की, और पसे पर्दा शिया कौम के खिलाफ क्या किया जा रहा है, क्या खंजर घोंपा जा रहा है, इसे समझने की अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फरमाए। सलवात पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो उनके, और ये आखिरी बात भी मैं ऐड कर दूं कि अगर वो कहें कि उस ईद मनाने का कहा गया, किसने कहा है तुम्हें? उसी जिन्होंने उस ईद का कहा है तो उन्होंने ईद उल फितर का भी कहा है, तो फिर तकसीम क्यों करते हो? जैसे कुरान कहता है, कुछ किताब की बातें मानते हो और कुछ का इनकार करते हो। जो तुम्हारा मूड आए वो मानो और जो तुम्हारा मूड ना आए ना मानो, ये कहां से दिन बनाया तुमने? हर बात जो अहले बैत ने की है वो मानी जाएगी, ना कि जो तुम्हारा दिल करे मान लो, जो तुम्हारा दिल करे तहरीफ कर दो। चंद सालों से ये नई एक बिदत शुरू कर दी गई, मातम हो रहा होता है, बेचारों को पता भी नहीं है, जो मिसगाइड हो रहे हैं उनको पता भी नहीं है, वो तो मोहब्बत अहले बैत में ये कर रहे हैं, लेकिन एक हुक्म दीन को चेंज कर रहे हैं। और ये कुरान मजीद बयान फरमाता है कि उनके नबी ने कहा, खा मैं उससे बेहतर हिदायत लेकर आया हूं जिस पर तुमने अपने बाप दादा को पाया। वो कहने लगे, जो कुछ तुम देकर भेजे गए हो हम उसे नहीं मानते। फिर अल्लाह फरमाता है, बस फिर हमने उनसे इंतकाम लिया और देख लो झुठलाने वालों की आकिबत कैसी। फिर अल्लाह बदला लेता है, जब नबी झुठला दिया जाता है, नबी की बातों की जगह आप तुम अपनी दलीलें दे रहे हो, तो फिर देख लो कि झुठलाने वालों का अंजाम क्या हुआ। और जब इब्राहिम ने अपने बाप, जो कि रिवायात जो हमें बताती है, ये हजरत इब्राहिम के चचा थे, चूंकि सरपरस्ती इनके पास थी और अरबी जुबान में ये राइज है कि चचा के लिए बाप का लफ्ज इस्तेमाल होता है, लिहाजा कुरान मजीद ने भी बाप का लफ्ज इस्तेमाल किया है। रिवायात हमें बताती है कि ये बाप नहीं थे, ये चचा थे। और जब इब्राहिम ने अपने बाप से और अपनी कौम से कहा, जिन्हें तुम पूजते हो मैं उनसे यकीनन बेजार हूं। ये बरा उन वही बरात है, तबर्रा है कि मैं इनसे बेजार हूं, मेरा इनसे कोई ताल्लुक नहीं, तुम जिन्हें पूज रहे हो अल्लाह के अलावा, सिवाय अपने रब के, जिसने सिवाय उसके जिसने मुझे पैदा किया, यकीनन वही मुझे सीधा रास्ता दिखाएगा। और अल्लाह ने इसको, यानी तौहीद परस्ती को, इब्राहिम की नस्ल में कलमा बाकिया करार दिया, बाकी रहने वाली बात। अल्लाह ने इब्राहिम की नस्ल में इसको बाकी रख दिया ताकि वो रुजू करे, ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करते रहे। और रिवायात में इससे बिलखसूस मुराद वही तौहीद परस्त हैं कि जो जारी रहे, और फिर रसूलुल्लाह और रसूलुल्लाह के बाद अहले बैत अथार कि जिन्होंने न कभी शिर्क किया, न कभी मुनहरिफ हुए, न कभी गुमराह हुए, वो महफूज रहे। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इसको कलमा बाकिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में इसको करार दे दिया। अल्लाह फरमाता है, हमने तो ये किया लेकिन हुआ क्या? कुछ लोग वो इस तौहीद के पैगाम से मुनहरिफ हो गए और उन्होंने अपने पास से गड़ गड़ के माबूद बनाने शुरू कर दिए। वजह क्या बनी, तवज्जो फरमाएं। बल्कि मैंने, यानी अल्लाह ने, उन्हें और उनके बाप दादा को मताए हयात दी, यानी उन पर नेमतें दी, फरावानी कर दी। तो नतीजा क्या हुआ? यहां तक कि उनके पास हक और वाज़ह बयान करने वाला रसूल आ गया। हक आ गया यानी कुरान आ गया, और उसको बयान करने वाला रोशन ورسولم مبین, واضح روشن ہمارا رسول آ گیا. یعنی میں ان کو مہلت دیتا رہا, ان کو میں نے پکڑ میں نہیں لیا, یہ خراب ہوتے رہے ہوتے رہے, یہاں تک کہ حق ان کے پاس آ گیا قرآن کی شکل میں اور رسول مبین ان کے پاس آ گیا. توجہ فرمائیے, آگے خداوند تعالیٰ فرماتا ہے, اور جب حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے, یہ تو جادو ہے, ہم اسے نہیں مانتے. جادو کیوں کہتے تھے؟ چونکہ قرآن جو سنتا تھا وہ اس کی گرفت میں آتا تھا, تاثیر ہوتی تھی, تو پھر پبلک کو مس گائیڈ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. اب لوگ پوچھتے تھے اگر یہ نبی نہیں ہے تو یہ اتنی تاثیر کیوں ہے کلام میں, کہتے یہی تو تمہیں نہیں پتا, جادوگر, بڑا خطرناک جادوگر, بچ کے رہو. لہذا کہا کہ کانوں میں روئی ڈال, اس کی بات نہیں, بات سن لی گئے کام سے, یہ جو اس کا کلام ہے وہ سنو نہیں. لا تسمعوا لهذا القرآن, جو گزر چکا سورہ فصلت میں, والغوا فیہ لعلکم تغلبون, اس قرآن کو مت سنو, اور جب یہ پڑھا جا رہا ہو تو شور مچا دیا کرو, لغویات بیچ میں ڈال دیا کرو تاکہ تم غالب آ سکو. قرآن سنا جائے تو تم غالب نہیں آ سکتے, یہ کافروں کی پالیسی تھی. یہاں پر فرمایا کیا کہ کہنے لگے, جب حق ان کے پاس آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور یقیناً ہم نہیں مانتے. اس ہم جادو مان, ہم اس جادو کو نہیں مان, انا بہی کافرون, ہم اس جادو کا انکار کرتے. اور اس کے بعد اپنی بڑی خوبصورت لغ بےحدہ دلیل پیش کی کہ یہ تو نبی ہو ہی نہیں سکتا. کافروں کی دلیل کیا ہے؟ دنیا دار, دنیا سے جن کی آنکھیں بھری رہتی ہیں, ان کی دلیل کیا ہے؟ رسول اللہ کی رسالت کو ریجیکٹ کرنے کی, جو قرآن بیان کرتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا. یعنی رسول اللہ چھوٹے آدمی, کیوں چھوٹے ہیں؟ ایسے کوئی نہیں, جو قرآن نے باقی آیت میں بیان کیا, تیرا محل کیوں نہیں, تیرے سونے کے کنگن کیوں نہیں, تیرے مثلا اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں پراپرٹیاں کیوں نہیں, تیرے بینک بیلنس کیوں نہیں, تجھے تمہارے اندر کون سی ایسی بات ہے اللہ نے تجھے رسول بنایا. رجل عظیم, عظمت ان کی نظروں میں کیا ہے؟ یہ دو بستیوں سے مراد ایک مکہ اور ایک طائف, اس میں اتنے بڑے بڑے تاجر رہتے ہیں, اتنے بڑے بڑے سردار ہیں, جو جن کے لوگ آگے پیچھے لوگ ان کی بات سنتے ہیں, چلتے ہیں, بڑے شان و شوکت والے. اگر اللہ ان کو نبی بناتا تو لوگ ان کی بات بھی سن دو, آپ کی بات کس نے سننی؟ یہ دلیل دے رہے ہیں رسالت کو ریجیکٹ کرنے کیونکہ پیسے نہیں. کہتے ان سجیسٹ کر رہے ہیں اللہ کی کس کو نبی بنائے, سجیشن دے رہے ہیں کہ یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں ہوا. اللہ فرماتا ہے کیا یہ تیرے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ بتائیں تو صحیح, یہ اللہ نے ان کو کہا ہوا تم تقسیم کرو گے, ان کے سپورٹ کر دیا, میں کس کو نبی بناؤں, کس کو مال دوں, کس کو نہ دوں, کس کو نبوت دوں, یہ تم یہ تقسیم کرتے ہو. اہم یقسمون رحمت ربک, تیرے رب کی رحمتوں کو یہ تقسیم کرتے ہیں. فرمایا ہم نے دنیاوی زندگی کی معیشت کو ان کے درمیان تقسیم کیا. یعنی نبوت تو بہت بڑی چیز ہے, یہ جس پر اترا رہے ہیں وہ بھی ہم نے تقسیم کیے, دنیا کا ایک نظام, ایک معاشرتی نظام چلانے کے لیے ہم نے تقسیم کیا ان کے درمیان, اور ہم ہی نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات میں فوقیت دی تاکہ ایک دوسرے سے کام لے. معاشرے کا نظام کیسے چلتا ہے؟ کچھ کام لینے والے ہوتے ہیں, کچھ کام کرنے والے ہوتے ہیں, جاب کرتے ہیں, تاکہ ایک سیٹ اپ معاشرے کا وجود میں آتا ہے. یہ مال کی کمی, کوئی جاب کر رہا ہے اور مال زیادہ جس کے پاس ہے, مل کا مالک ہے, کمپنی کا مالک ہے, وہ جاب لے رہا ہے, یہ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن بلندی کا نہیں ہے. وہاں اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, یقیناً تیرے رب کے پاس زیادہ اکرم یعنی زیادہ محترم وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا. لیکن اس معاشرے کا نظام چلانے کے لیے مثلا سارے کہتے میں نے تو سارے باس ہوتے تو باس آرڈر جاری کرے, نیچے آرڈر اطاعت کرنے والا ہے ہی کوئی. سارے کہتے ہیں میں تو چیف آف آرمی سٹاف ہوں تو پھر باقی کس نے کمانڈ لینی ہے. تو یہ جو اللہ نے نظام بنایا اس معاشرے کا, انسانوں کا معاشرہ بنانا تھا, اس میں کچھ نے کچھ کو کے لیے مثلا جاب کرنی تھی, کچھ کے نچلے درجات ہیں, کچھ کے زیادہ درجات ہیں. تو اللہ نے فرمایا یہ بھی ہمارا بنایا ہوا نظام ہے, یہ بھی تقسیم ہے تاکہ ایک دوسرے سے کام لے سکے اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہت بہتر ہے, جو یہ جمع کرتے پھرتے ہیں, یعنی یہ جو مال دنیا سمیٹنے کے پیچھے, اور جس کے پاس مال دنیا سمجھ رہے ہیں نبی بھی اسی کو ہونا چاہیے, تیرے رب کی رحمت خیر مما یجمعون, بہت بہتر ہے اس چیز سے جو یہ جمع کر رہے ہیں. اور جمع کرنے سے کیا مراد ہے؟ مال دنیا جمع کرنے کے پیچھے پڑے, اور اتنا مال دنیا ان کے دلوں میں کھب گیا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت بھی اسی کو ملتی ہے جس کے پاس مال ہو. یعنی ان کا سارا کرائٹیریا کیا ہو گیا؟ مال ہو گیا. اب اگلی جو آیت ہے وہ آپ توجہ سے سنیں کہ مال پرستوں کو اللہ تبارک و تعالی اس مال کی محبت کو خداوند عالم کس نگاہ سے دیکھتا ہے. قرآن مجید آیت نمبر 33 اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتا, یعنی اگر ایسا نہ ہو جانا ہوتا کیا, اگر یہ نہ ہوتا کہ لوگ سب ایک ہی جماعت بن جائیں تو ہم رحمان کے منکروں کے گھروں کی چھتوں اور سیڑھیوں کو جن پر وہ چڑھتے ہیں چاندی سے بنا دیتے. یعنی ابھی تو وہ ٹائلیں لگا رہے ہیں نا, ٹائلیں مت لگاؤ چاندی لگاؤ. لیکن ہم نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ اس لیے کہ جو ضعیف ایمان والے ہیں تو وہ تو پھر سارے ہی ادھر چلے جاتے, کہتے جو اللہ کا منکر ہے اسی کو سب کچھ مل رہا ہے تو ہم بھی خدا کو چھوڑے ادھر چلے جائیں. تو اس وجہ سے ہم نے یہ نہیں کیا. اگر یہ نہ ہو جانا ہوتا کہ سارے ہی ادھر دوڑ پڑے تو ہم یہ جو مال پرست ہیں ان کو اور دے دیتے, ان کے گھروں کی چھتیں چاندی کی بنا دیتے, اور وہ سیڑھیاں جس پر یہ چڑھ چڑھ کے اوپر جاتے, اور مراد بلند عمارتوں پہ چڑھنا ہے, تو وہ بھی وہ سیڑھیاں بھی ان کی چاندی کی بنا دیتے, اور ان کے گھروں کے دروازوں اور ان تختوں کو جس پر تکیہ لگا کے وہ بیٹھتے ہیں. آج کل آپ مطلب بڑے بڑے شہانہ صوفے لے لیں, اور بڑے بڑے مثلا صوفہ کم بیڈز لے لیں, یا جو بھی لے لیں مثلا, ٹھیک ہے نا, اس کو لے لیں. تو وہ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ابھی لکڑی کے بناتے ہیں, ہم کہتے ہیں سونے کے بناؤ چاندی کے بناؤ. لیکن یہ ہم نے کیا نہیں کہ اگر ہم سب کافروں کو یہ دینا شروع کر دیتے تو لوگ کہتے ہیں کہ پھر ہم بھی کافر ہوتے ہیں تاکہ سارا ملے. مال پرستی لوگوں کو اس طرح نہ اندھا کر دیتی, لہذا ہم نے سب کافروں کے ساتھ یہ نہیں کیا. مال اتنی مطلب مال محبت مال انسان کو اتنا وہ کر دیتی, اور ان کے گھروں کے دروازوں اور ان کے تختوں کو جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں چاندی اور سونے کے بنا دیتے, جبکہ یہ سارا کا سارا صرف دنیاوی زندگی کی متاع ہے اور کچھ بھی نہیں, آگے کچھ بھی نہیں جائے گا, اور آخرت تیرے رب کے پاس صرف اہل تقویٰ کے لیے. والآخرت عند ربک للمتقین, یہ قرآن کا فتویٰ ہے, قرآن کا فیصلہ ہے. آخرت کس کے لیے؟ صاحبان تقویٰ کے لیے. مولا کائنات کی وصیت, اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ, اے اللہ کے بندو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں, اور خود اپنے نفس کو بھی اپنے آپ کو بھی اللہ کے تقوی کی. اور یہاں پر بھی قرآن میں انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تو بس متقین سے قبول کرتے. جو تقوی نہیں ہے جس میں, اس کا عمل بھی قبول نہیں, جس عمل کی بنیاد تقوی نہیں وہ قبول نہیں. قرآن کی آیت ہے انما, صرف اور صرف یتقبل اللہ, اللہ قبول کرتا ہے کس سے؟ من المتقین, یعنی عمل کرنا کافی نہیں ہے, مبنی بر تقوی, اور تقوی یعنی وہی خلوص اللہ. کیوں کر رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. اس لیے اللہ تعالیٰ کب اس بنیاد پر خداوند عالم قبول کرتا ہے, ورنہ لوگ قبول نہیں کرتے. جیسے قرآن فرماتا ہے حج میں قربانی کا تذکرہ کر کے قربانی تم نے کرنی ہے, وہاں فرماتا ہے اللہ کے پاس نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے. یعنی جو ورنہ تو یہ نہیں کہ اللہ کے اوپر آسمان پہ جانا ہوتا, مراد یہ نہیں ہے. مراد یہ کہ خدا نے جس چیز کا تمہیں اجر دینا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ نہ ان کے گوشت ہیں نہ ان کے خون ہیں, وہ تمہارا تقویٰ ہے, وہ تمہارا تقویٰ ہے, اس پر تمہیں ملے گا اجر. ورنہ یہ نہیں ہے کہ جس نے 100 جانور, ہو سکتا ہے کوئی 1000 جانور ذبح کر دے لیکن ریاکاری کر رہا ہو, اللہ ضائع کر دے اس کو, نہیں دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ جس کے پاس اتنے بھی نہ ہوں کہ ایک جانور ذبح کر سکے, اس کی حسرت پر ہی اللہ اس کو اجر دے. جیسا روایات میں یہ بات ملتی ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. اور جو بھی اب یہ سارا کہ مال نے تمہیں اتنا کر دیا کہ تم اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہو کہ مال نہیں ہے تو نبی نہیں ہو سکتا, اور نبی کسی بڑے مالدار کو ہونا چاہیے اور وہ عظیم ہے تمہاری نظروں میں. تو اب خداوند عالم فرماتا ہے کہ اصل میں تم رحمان کی یاد سے بھول گئی ہے تم, اور تمہارے نظریات اس وجہ سے غلط ہو گئے, اور اپنے غلط نظریات کو تم صحیح سمجھتے ہو. اب توجہ فرمائیے گا کہ قرآن کی تمام آیات قابل توجہ ہوتی ہیں. یہ ایک بہت جو ہر انسان جس میں مبتلا ہے اور معرض خطر میں ہے وہ بیان کر رہا ہے. آیت نمبر 36 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جو بھی رحمان کی یاد سے کنارہ کشی کرتا, یعنی اللہ کو بھول جاتا ہے, خدا کو یاد نہیں رکھتا اپنے امور میں, اپنی باتوں میں, اپنے کاموں میں, ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے. یعنی جیسے ہی خدا دل سے نکلا, یعنی غفلت خدا کو چھوڑا اور چکروں میں پڑ گیا, ساتھ کون مشورہ دینے کے لیے آ جاتا ہے؟ اسسٹنٹ, مشیر خاص ابلیس. ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہی اس کا ساتھی ہو جاتا ہے, کمپینین, قرین, کمپینین, ساتھ ساتھ رہنے والا. اور وہ شیاطین پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ انہیں راستے سے, یعنی حق کے راستے سے روکتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ رائے راست پر, یعنی شیطان ان کو روک لیتا ہے, لیکن فلسفے بڑے سکھا دیتا ہے, بڑی بڑی باتیں سکھا دیتا ہے, بڑی دلیلیں. جیسے کافر کہہ رہے تھے کسی بڑے آدمی پر کیوں نہیں نازل ہوا, یعنی اپنی طرف سے بڑی موکم دلیل دے رہے تھے کہ اللہ نے اگر ہدایت ہی کرنی تھی کسی سیٹ کو دیتا تاکہ اس کی بات سنتے لوگ, آپ کی بات کس نے سننی ہے؟ لہٰذا اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا, جھوٹ بولتے ہیں, نعوذ باللہ. لیکن کچھ کافروں سے پوچھے یہ تم غلط بات کر رہے ہو, وہ کہیں گے ہم جیسے سمجھدار غلط بات کر سکتے ہیں, ہم صحیح بات کر. تو یہاں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جو یاد, یہ آتا کہاں سے ہے شیطان؟ جب ہماری افکار میں, ہماری باتوں میں, ہمارے اعمال میں خدا نہ ہو, خدا کی یاد نہ ہو, خدا کی رضا ناراضگی ملحوظ نہ رکھے, پھر شیطان آ جاتا ہے. یہ قرآن قاعدہ بتا رہا ہے. وہ شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ اس کا تو کام ہے حق کے راستے سے روکنا, وہ روکتا ہے, لیکن ایسی ٹیکنیکس کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرے سے زیادہ سمجھدار تو ہے ہی کوئی نہیں جو گمراہ ہوا ہوتا. لہذا آپ کسی ایتھیس سے ملاقات کریں, وہ کہے گا مجھے سارا پتہ ہے, مجھے سارا پتہ ہے, میں سارا پڑھا ہوا ہے, میں پتہ ہے, بڑا بڑے گہری باتوں کے بعد میں اس نتیجے پہنچاؤں کہ اللہ کوئی نہیں, حالانکہ بہودہ بات کر رہا ہوں, کوئی دلیل نہیں کسی کے پاس اللہ کے نہ ہونے کی, ٹھیک ہے. لیکن آپ فلسفہ سنیں, باریک بینیاں سنیں, پتہ نہیں کہاں کہاں سے نکال کے لے آئے گا, ٹھیک ہے, سیدھی بات کی طرف نہیں آئے گا, غلط بات جہاں ملے وہاں پہنچ جائے گا. یہ وہ جسے قرآن پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ یہ ہوا کیوں, اس لیے کہ ان کے دلوں سے خدا کی یاد نکل گئی. جب نکل گئی پھر شیطان گھستا ہے اور وہ ایسے گمراہ کرتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ سمجھتا, لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا. یعنی یہ جو گمراہ ہوا تھا, تو یاد خدا سے غافل ہوا تھا, پھر شیطان اسے گمراہ کیا اور یہ سمجھتا رہا میں تو بڑا زبردست فلسفی ہوں, میرے سے زیادہ سمجھدار ہی کوئی نہیں. یہاں تک کہ جب یہ ہمارے پاس آئے گا, یعنی موت کے بعد اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا, تو کہے گا اے کاش میرے درمیان اور تیرے درمیان, تیرے سے کون مراد ہے؟ شیطان. اس دن پتہ چلے گا کہ یہ جو دوست بنے ہوئے تھے, مشورے دے رہے تھے, انہوں نے بیڑا غرق کیا. محفل اتنی بری تھی کہ دوسری طرف سوچ نہیں جاتی تھی, ہر وقت یہی دوست ہے, یہی باتیں کرتے تھے. اس خراب کمپنی نے, شیاطین, الجن والانس, ٹھیک ہے نا, من الجنت والناس, انہوں نے میرا بیڑا غرق کر دیا. تو اس دوست کو دیکھ کر یہ کیا کہے گا؟ کیونکہ اس دن تو شیطان کو بھی دیکھیں گے سارے, کاش میرے اور تیرے درمیان مشرقین کا فاصلہ ہوتا. مشرقین کہتے ہیں مشرق اور مغرب کو, اس کو دونوں کو مشرقین کہہ دیتے ہیں. یعنی یہ گویا کہ سب سے بڑی لیمٹ ہے جو اس وقت بولی جاتی تھی, کہ اتنا فاصلہ ہوتا جو کہ دنیا کے دو کنارے, ایک مشرق کہلائے گا, ایک مغرب کہلائے گا, اتنا قرب تھا دنیا میں, گزارا ہی نہیں ہوتا تھا ایک دوسرے کے بغیر. اس دن کہے گا کاش تیرے اور میرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا جتنا مشرق اور مغرب کے درمیان, میں نے تیری شکل ہی نہیں دیکھی ہوتی کبھی, تو نے میرا بیڑا غرق کر دیا, تو کتنا برا ساتھی ہے. فبئس القرین, تو نے کیا, کہاں پہ لا کے مجھے کھڑا کر دیا. دین اسلام نے دوست کی سلیکشن پر احادیث میں بھی بہت زیادہ احتیاط کا क्योंकि अंग्रेजी में भी कहते हैं ना, अ मैन इज़ नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ठीक है ना, लोगों के अपने कंपनी से पहचाना जाता है कि ये किस किस्म का बंदा होगा, ठीक है। तो उस दिन कहेगा कि ये कितना बुरा साथी। अब अल्लाह की तरफ से क्या कहा जाएगा, और क्योंकि तुमने जुल्म किया है तो आज ये बात तुम्हें फायदा नहीं देगी कि तुम इस अजाब में इकट्ठे हो, मुश्तरक हो। ये बात क्या कहना चाहता है, तवज्जो फरमाए, ये गोया के एक अल्लाह की तरफ से एक और हिट होगी उन पर कि तुम जब दुनिया में एक फंस जाता था तो दूसरा फौरन पहुंच जाता था, तीसरा सारा गैंग पहुंच जाता था, कोई इधर टेलीफोन कर रहा है, कोई रिश्वत दे रहा है, बंदा छुड़वाना है, ये बंदा ना पकड़ा जाए। जैसे आजकल भी करप्ट पकड़ा जाता है ना, तो कभी रिपोर्टें चेंज कर देते हैं, कभी क्या कर देते हैं, कभी पैसे दे देते हैं, फलान सब कुछ करते हैं। का उस वक्त तुम मुश्तरक हो जाते थे, इकट्ठे हो जाते थे और तुम्हें फायदा हो जाता था। आज तुम्हें ये इकट्ठे हो ना जहन्नम में, अब करो करो, रिपोर्टें बदलवाओ, मतलब गवाहियां बदला दो, रिकॉर्ड चेंज करवा दो, सिफारिश करा दो, SHO को फोन कराओ, DSP से कराओ, IG से कराओ, किस से कराते कराओ फोन। ये गुजरा है सूरह साफात में, वकिफूहुम इन्नहुम मसूलून, इन्हें रोको, इनसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, मालकुम ला तनासरू, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो एक दूसरे को कहीं अकेला छोड़ते ही नहीं थे, पहुंच जाते थे, और कहते जब तक मैं हूं तुझे कोई याद भी नहीं लगा सकता, बेफिक्र जबान नहीं खोलनी, कुछ दिन सबर करना और मैं तुझे छुड़ा लूंगा, क्या हो गया तुम्हें, मालकुम ला तनासरू, आज तुम एक दूसरे साथ साथ हो लेकिन हेल्प ही नहीं कर रहे। ये वो है, वलन यनफअकुमुल यौम, हरगिज तुम्हें कोई नफा नहीं देगा, ظلمتم, क्योंकि तुमने जुल्म किया दुनिया में, खराबियां ही नाफरमानियां किए, अन्नकुम फिल अज़ाब मुश्तरिकून, ये कि तुम अज़ाब में अब मुश्तरक हो, अब इकट्ठे हो, सारी गैंग इकट्ठी है, कर लो जो करना, निकलो यहां से। आयत नंबर 40, अल्लाह तबारक व ताला की ताबीरात यानी अल्फाज और जुमलों का इंतखाब बहुत बलीग है, बलीग यानी जो इंसान को पहुंचता है, अल्लाह अंदर तक पहुंच जाता है गौर करने वालों के लिए। अल्लाह फरमाता है, ए रसूल, क्या आप बहरों को सुनाएंगे, यानी जो जिसको इतना ज्यादा गर्क है माल की मोहब्बत में कि उसके हर चीज का मेयार माल है, हत्ता कि आपकी नबूवत का भी, आप नबी नहीं क्योंकि आपके पास माल नहीं है, इस इन बहरों को आप सुनाएंगे, अफअंत तुस्मिउ सुम, बहरों को सुनाएंगे, बातिल गोया के सुन सुन के असर ले लेके लगवियात का, हक के मामले में गोया के कान बहरा हो जाते, सुनता ही नहीं, मजा ही नहीं आता उसको, लुत्फ ही नहीं आता, उनसे नहीं होता उसको। तो इसको अल्लाह फरमाता है, ऐ रसूल, आप बहरों को सुनाएंगे, जबकि ये बहरे नहीं थे, सुनते थे। क्या आप बहरों को सुना सकते हैं या अंधे को और उसे जो के वाजे गुमराही में पड़ा हुआ, गुमराही में पड़ा हुआ और अपने आप को सही समझ रहा है, उसका आप क्या इलाज करेंगे। वो मरीज जो अपने आप को सेहतमंद समझता है, उल्टा लड़ता है, जो उसे कहे तू मरीज है उससे लड़ पड़ता है, उसको आप तीन फरमा, एक आप बहरों को सुनाएंगे, दूसरा अंधों को दिखाएंगे, अंधों को आप रहनुमाई करेंगे, ये रास्ता है, अंधा नहीं देखेगा, उसका रास्ता नफ्स परस्ती है, उसका गाइड कोई और है, उसको आप नहीं दिखा सकते, और वो के जो खुली गुमराही में है, ए रसूल, आप उसे रास्ता दिखा सकते। तवज्जो फरमाए, अब अल्लाह फरमाता है कि ये आपकी मुखालफत करें, तंग करें, एंड क्या है, दो सूरतें, बस अगर हम आपको उठा लें, यानी आप दुनिया से चले जाएं इनसे पहले, तो यकीनन हम उनसे इंतकाम लेने वाले, तो भी हम बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, काफिर बचेंगे नहीं। अफ इमित, कुरान कहता है, ए रसूल, अगर आपको मौत आ गई, अफ इमित फहुमुल खालिदून, अगर आपको मौत आ गई तो ये हमेशा रहेंगे, ये जो आपको कह रहे हैं मर जाएगा तो ये हमेशा रहेंगे, ये भी मरेंगे। तो फरमा रहे अल्लाह के, क्या बस अगर हम आपको उठा भी लें तो भी यकीनन हम इनसे इंतकाम लेंगे, इंतकाम लेने वाले हैं, या आपकी जिंदगी में ही آپ کو دکھا دے, یعنی آپ کی زندگی میں ان کا عذاب ہم دکھا دے آپ کو. صلوات پڑھیے محمد والے. یا آپ کی زندگی میں ہی آپ کو دکھا دیں کہ ہم کیسے ان کو عذاب دے رہے ہیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے, تو یقیناً ہم ان پر قدرت رکھتے. دونوں ہمارا اختیار ہے, اللہ اصل بادشاہ. فرما رہا ہے اپنے نبی کو کہ میری مرضی ہے, میں چاہوں تو آپ کو پہلے موت دے دوں لے جاؤں, اور پھر بھی میں ان سے بدلہ لوں گا, اور چاہے تو اگر میرا جی یعنی میری مرضی ہو مشیت ہو تو میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ان کو عذاب کروں, اس پر بھی میں قدرت رکھتا ہوں. تو یہ دونوں باتیں کرنے کا مطلب کیا ہے, یعنی اصل مرضیوں والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اب اگلی آیت پھر متوجہ ہونے والی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے, میں انہیں عذاب دے دوں ابھی یا ان کو بعد میں عذاب دے دوں وہ میرا کام ہے, آپ کا کیا کام ہے؟ فرمایا فاستمسک, آپ تمسک کیجئے, تھام لیجئے. اور یہ وہی ہے کہ میں قرآن و اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں, لفظ وہی ہے, ما ان تمسک تم بہما, جب تک تم نے ان دونوں سے تمسک کیا. اب آپ تمسک کا معنی سمجھ لیں. اے رسول, جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے یعنی یہ قرآن, اس سے تمسک کیجئے. یعنی یہ قرآن, اس سے رسول اللہ کو بھی تمسک کرنا, رسول اللہ کو بھی اس کتاب کے پیچھے پیچھے چلنا, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے. قرآن کے پیچھے چلنا یعنی اللہ کے پیچھے چلنا, کیونکہ اللہ بول رہا ہے, اللہ کا کلام. جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے یعنی یہ قرآن, اس سے تمسک کیجئے, یقیناً آپ سیدھے راستے پر. جس نے وحی کیا قرآن وہ آپ کو بتا رہا ہے آپ سیدھے راستے پر ہیں, یہ گمراہ ہیں جو آپ کو الٹی سیدھی باتیں کرتے. اور یقیناً, آیت نمبر 44, اور یقیناً یہ قرآن آپ کے لیے, آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. یہ قرآن یقیناً آپ کے لیے اے رسول اور آپ کی قوم کے لیے, ذکر لک ولی قوم کا, ذکر نصیحت یاد دہانی, آپ کے لیے آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے. سوف تسألون, اور بہت جلد آپ سب سے سوال کیا جائے گا. یعنی اس قرآن کے بارے میں اللہ کے رسول سے بھی سوال کیا جائے گا, یہ آیت کہہ رہی ہے, اور رسول اللہ کی قوم سے بھی اس قرآن کے بارے میں سوال کیا جائے گا. سورۃ الاعراف ہے ظاہر, اس کے آغاز میں ہے, وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. یہ جو ہے لَنَسْأَلَنَّ, یہ تین تاکیدیں بار بار, یعنی حتمن 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 ہم ان سے بھی پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا, اور حتمن 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 ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, اور یقیناً اے رسول یہ قرآن ذکر ہے, نصیحت ہے, یاد دہانی ہے آپ کے لیے بھی اور آپ کی قوم کے لیے بھی. وَسَوْفَ, اور بہت جلد, تُسْأَلُونَ, تم سے سوال کیا جائے گا اس قرآن کے بارے میں. میں آپ ہر ایک, کوئی ایسا نہیں ہے جس سے قرآن کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہ ہو کہ یہ قرآن تھا تیری زندگی میں, کیا کیا تو نے اس قرآن کے ساتھ. قرآن کے لفظوں کو کوئی بدل نہیں سکتا, لا مبدل لکلمات اللہ, اللہ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں. جو قرآن نے کہا ہونا وہ ہونا ہے. قرآن کریم کے بارے میں ہم میں سے ہر ایک سے سوال کیا جائے گا کہ تو نے اس قرآن کے ساتھ کیا رویہ رکھا تھا, اس قرآن کی تیری زندگی میں کیا اہمیت. تو میں بھی تیار ہو جاؤں, آپ بھی تیار ہو جائیں, تیاری کر لیں. اس دن کسی کو اصلاح کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. آج وہ کام کر سکتے ہیں کہ کل اس سوال کا صحیح جواب, کم از کم پاسنگ نمبروں والا, بہت ہائیسٹ نمبر نہ لیں, کم از کم پاسنگ مارکس تو لے لیں, خدا نخواستہ فیل نہ ہو جائے. ایسا تعلق ہمارا قرآن کے ساتھ ہو کہ آج اگر جب مسلمانوں کے معاشرے کو دیکھتے ہیں تو اکثریت کا قرآن کے ساتھ کیا رویہ ہے. میں ریپیٹ کر دوں ایک بات جو میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کی تھی, اکثر کرتا ہوں, اور چونکہ یہ ریکارڈ ہو کے بھی محفوظ ہو رہا ہے تاکہ انشاءاللہ سننے والے بھی دیکھنے والے سے استفادہ کریں. اپنے آپ سے سوال پوچھیں کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام سمجھنے کے لیے کوئی کتاب آ کر آپ سے مانگے اور کہے لیکن کتاب مجھے ایسی دو اسلام کو سمجھنے کے لیے جس پر سب مسلمانوں کا اتفاق ہو, سب مانتے ہو اس کتاب کو, کیونکہ مسلمان فرقوں میں بیٹھے ہوئے, کون سی کتاب دیں گے اس کو, سجیسٹ کریں گے؟ قرآن کریم. ایسا ہی ہے نا, کوئی اور کتاب نہیں ہے جس پہ سب کا اتفاق ہو. ٹھیک ہے, قرآن دیں گے آپ. وہ پلٹ کر آپ سے سوال کرے کہ آپ کا شکریہ جو آپ مجھے قرآن دے رہے ہو, اسلام کو سمجھنے کے لیے میری ہیلپ کر رہے ہو, لیکن اسلام کو سمجھنے کے لیے کہ میں پڑھ کے اسلام کو سمجھوں, اس کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھوں جو کتاب مجھے دے رہے ہو, تم نے بھی اسی کتاب کو پڑھ کر اسلام کو سمجھا ہے؟ بہت کم کوئی ہوگا چراغ لے کر ڈھونڈنے سے ملے گا کہ جو اس کو کہہ سکے کہ میں نے بھی اسلام اس قرآن کو پڑھ کے, کہیں گے سن کے سیکھے. حالانکہ اہل بیت اطہار نے کیا فرمایا, اصول کافی کے مقدمے میں شیخ قلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث لائی ہے. کیا فرمایا کہ امام نے فرمایا, من اخذ دینہ من کتاب اللہ عز وجل و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جس شخص نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا, ٹھیک ہے, ڈائریکٹ پڑھو کتاب, قرآن بھی یہی کہتے ہیں, حدیث بھی یہی کہتے ہیں, جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے لیا اور اللہ کے نبی کی سنت سے, اور سنت اللہ کے نبی کی اور رسول اللہ کے بعد اہل بیت اطہار اس سنت کے صحیح بیان کرنے والے, جس نے اپنا دین اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے رسول کی سنت سے لیا, زالت الجبال قبل ان یزول, پہاڑ اپنی جگہ سے زائل ہو جائیں گے, یہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا, اتنا مضبوط دین ہوگا اس کا, کوئی چلنے والی ہوا آندھی, کوئی چکنی چپڑی باتیں, کسی کا شعر, کسی کی سر, کسی کی تال اس کو اپنے دین سے نہیں ہٹا سکے گی. وَمَنْ أَخَذَ دِينَهُ مِنْ أَفْوَاهِ الرِّجَالِ, اور جس نے لوگوں کے منہوں سے سن سن کے دین اکٹھا کیا ہو بنایا ہوا ہے, رَدَّتْهُ الرِّجَالِ, لوگ اس کو دین سے مردود بھی کر دیں گے, دین سے باہر نکال دیں گے, چونکہ اس کا معیار ہی کوئی نہیں. یہ بھی سنا ہے. کرائٹیریا کیا ہے, سٹینڈرڈ کیا ہے, کس پہ چیک ہوگا؟ قرآن پہ چیک ہوگا اور قرآن کے سائے میں سنت رسول پہ چیک ہوگا, جیسا کہ اہل بیت اطہار نے, رسول اللہ نے علیہ الصلوۃ والسلام ہماری رہنمائی فرمائی ہے. کاش ہم ادھر ادھر کی رہنمائیوں کی جگہ جو سب سے بہترین رہنما ہے اور جو ہم رٹ لگاتے ہیں کہ ان سے بڑے رہنمائی کوئی نہیں, ان کی رہنمائی لے لیں دین سمجھنے کے بارے میں, لیکن کرے گا وہ جو سنجیدہ لے صرف, ورنہ ہم ثواب لیتے چلے آ رہے ہیں اور ثواب لیتے چلے جائیں گے, اور قرآن مجید یوں ہی معاشرے میں اس کو پڑھنے والے کم رہیں گے. پس آپ کی طرف جو وحی کیا گیا ہے یعنی قرآن, اس سے تمسک کریں, آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں, اور یہ قرآن آپ کے اور آپ کی قوم کے لیے ایک نصیحت ہے, اور ان قریب تم سب سے سوال کیا جائے گا, اور جو پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے ان سے سوال کر لیجئے, کیا ہم نے خدا رحمان کے علاوہ معبود بنائے تھے کہ ان کی بندگی کی جائے؟ سوال کر لیجئے. اور ہم نے موسیٰ کو, اب ان میں سے ایک نبی کی مثال دی جا رہی ہے, اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا, پس موسیٰ نے کہا, ان سے کہا, میں رب العالمین کا رسول ہوں. رسول کا معنی ہوتا ہے جسے بھیجا گیا, پیغام دے کے بھیجا گیا, میں رب العالمین کا رسول ہوں. پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو وہ ان نشانیوں پر ہنسنے لگے, حضرت موسیٰ کا مذاق اڑانے لگے, اللہ نے بھیجا اور یہ لوگ مذاق اڑانے لگے. تو آیت نمبر 47 سورۃ الزخرف پر ہم آج کے درس کو انشاءاللہ تمام کرتے ہیں. کل خدا بند عالم نے زندگی اور توفیق دی بحق محمد و آل محمد, انشاءاللہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے, پروردگار عالم قرآن کریم کو اور سنت رسول اللہ اور اہل بیت اطہار پر عمل کرنے کی, اسے پڑھنے کی, سننے کی, سمجھنے کی اور اس کے مطابق زندگیاں اپنی گزارنے کی، اور زندگیاں اگر ویسی نہیں ہیں تو اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اپنی اولادوں کی، ان کی زندگیوں میں بھی قرآن مجید اور تعلیمات محمد و آل محمد ان کے لیے اہم بنا کر پیش کرنا تاکہ وہ اس کے بارے میں سنجیدہ ہوں. پروردگار عالم اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. پر محمد و آل محمد صلوات.